بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو درحقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ آپ کا میزبان ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 150 سے 52 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں، اور ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں پروگرام گرد و پیش نشر ہوگا، اور اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام کلام نور نشر ہوگا، اور اس کے بعد آپ سنیں گے پروگرام آئینۂ صحافت۔ آئینۂ صحافت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد پروگرام ایرانی فن تعمیر نشر ہوگا۔ اس کے بعد خبروں کا دوسرا بلٹن ہوگا، اور خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران نشر ہوگا، اور اس کے بعد خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن پیش کیا جائے گا۔ نشریات کے آخر میں انداز جہاں پروگرام اور دعائے کمیل کا ایک اقتباس آپ سنیں گے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ صہیونی حکومت کے جرائم کی اصل وجہ مسلمانوں کا انتشار اور لا تعلقی ہے۔ اسلامی ممالک اختلافات ختم کر کے متحد ہو جائیں، صدر ایران کی تاکید۔ حماس اور صہیونی حکومت کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ۔ 4 صہیونی جنگی قیدیوں کی لاشوں کی حوالگی کے بدلے 642 فلسطینی قیدیوں کی آزادی۔ پاکستان کی وفاقی کابینہ میں توسیع، وزارتی کونسل میں متعدد نئے وزیروں کی شمولیت کا اعلان۔ حلف برداری کی تقریب آج شام کو ایوان صدر میں منعقد ہوگی۔ اور وزیر اعظم نریندر مودی ملک و قوم کی توہین کرنے والے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے جھک رہے ہیں، ہندوستانی اپوزیشن کا الزام۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ اگر آج صہیونی حکومت خطے میں جرائم اور جارحیت کی جرت کر رہی ہے تو اس کی وجہ مسلمانوں کا ایک دوسرے سے لا تعلق ہونا ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے بدھ کی رات ملیشیا کے وزیر خارجہ داتو سری اوتاما حاجی بن محمد حاجی حسن کے ساتھ ملاقات میں ایران اور ملیشیا سمیت اسلامی ممالک کے درمیان ہم آہنگی کو متحدہ عالمی حالات کی اہم ضرورت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد باہمی روابط، ہم آہنگی اور تعاون کا فروغ ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ اگر آج صہیونی حکومت خطے میں جرائم اور جارحیت کی جرت کر رہی ہے تو اس کی وجہ مسلمانوں کا ایک دوسرے سے لا تعلق ہو جانا ہے۔ صدر پزشکیان نے عالم اسلام کے رہنماؤں اور سیاستدانوں کے درمیان ہم آہنگی اور یکجہتی کو اسلامی معاشروں سے اختلافات، غلط فہمیوں، غربت اور محرومیوں کے خاتمے کے لیے مؤثر قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران، ملیشیا سمیت سبھی اسلامی ملکوں کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات کو وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ صدر نے امید ظاہر کی کہ یہ ملاقاتیں دونوں ممالک کے درمیان مضبوط اور تعمیری تعلقات کے قیام اور دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ اتحاد کا باعث بنیں گی۔ ملیشیا کے وزیر خارجہ داتو سری اوتا ما حاجی نے صدر ایران سے ملاقات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ملیشیا کے بادشاہ اور وزیر اعظم کی جانب سے نیک خواہشات کا پیغام صدر مملکت کو پہنچایا۔ انہوں نے ایران اور ملیشیا کے درمیان تعلقات کو افہام و تفہیم اور دوستانہ تعلقات پر مبنی قرار دیا اور ایران کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی، تعلیم، خوراک اور زراعت کے شعبوں میں تعاون پر زور دیا۔ ملیشیا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران ایک قدیم تہذیب کا مالک، تاریخی ملک ہے۔ داتو سری اوتاما حاجی نے مسئلہ فلسطین سمیت علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر ایران اور ملیشیا کے مشترکہ موقف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی طرح ہم بھی غزہ کے مظلوم عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم، نسل کشی کی مذمت کرتے ہیں اور فلسطینیوں کو اپنے وطن اور سرزمین چھوڑنے پر مجبور کرنے کے کسی بھی منصوبے یا اقدام کو مسترد کرتے ہیں۔ ملیشیا کے وزیر خارجہ نے ایرانی صدر کو ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کی جانب سے اس ملک کے دورے کی باضابطہ دعوت کا پیغام بھی پہنچایا۔ غاصب صہیونی حکومت دھمکیوں اور طاقت کے بل پر فلسطینی خاندانوں کو اپنے قیدیوں کا استقبال کرنے اور ان کی رہائی کا جشن منانے سے روک رہی ہے۔ مقبوضہ فلسطین کے ایک باخبر ذریعے نے بتایا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے قیدیوں کے تبادلے کے ساتویں مرحلے سے قبل فلسطینی قیدیوں کے مکانات پر دھاوا بول کر انہیں دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے جشن منانے یا فلسطینی پرچم لہرانے کی کوشش کی تو ان کے مکانات پر حملے کیے جائیں گے۔ صہیونی دہشت گردوں نے مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے میں رہائش پذیر قیدیوں کے اہل خانہ کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے اپنے قیدیوں کی رہائی پر خوشی منائی تو پھر ان کے قیدیوں کی رہائی کو مؤخر کر دیا جائے گا۔ بیت المقدس کے رہائشی ایک فلسطینی کنبے نے الجزیرہ ٹی وی چینل کو بتایا کہ صہیونی ٹولے نے اسے مجبور کر کے یہ عہد لیا ہے کہ وہ اپنے قیدی کی آزادی پر اس کے استقبال میں کسی طرح کا کوئی جشن نہیں منائیں گے۔ قیدیوں کی آزادی کے ساتویں مرحلے میں جمعرات کو تقریباً 650 فلسطینی قیدی آزاد ہو گئے۔ ابلاغیاتی ذرائع نے جمعرات کو صہیونی جیلوں سے آزاد ہونے والے فلسطینی قیدیوں کے لیے 12 بسوں کے غزہ میں داخل ہونے کی خبر دی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ حماس اور غاصب صہیونی حکومت کے درمیان جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے تحت آزاد ہونے والے ان قیدیوں میں سے متعدد کی حالت ٹھیک نہیں تھی، جس کی بنا پر انہیں فوری طور پر شہر خان یونس کے یورپین ہاسپٹل میں داخل کرنا پڑا۔ اس دوران قیدیوں سے متعلق حماس کے شعبے کے سربراہ احمد القدرہ نے بتایا کہ جمعرات کو 642 قیدی صہیونی جیلوں سے آزاد ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان میں غزہ کے 445 باشندے بھی شامل ہیں جو غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے شروع ہونے کے بعد صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں گرفتار کیے گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان میں 46 خواتین اور بچے شامل ہیں۔ حماس کے شعبے امور اسیران کے سربراہ احمد القدرہ نے کہا کہ آج قیدیوں کے تبادلے کے ساتویں مرحلے میں جو 642 بے گناہ فلسطینی قیدی صہیونی جیلوں سے رہا ہوئے ہیں، ان میں 151 قیدی ایسے ہیں جنہیں عمر قید اور لمبی مدت کے لیے جیل کی سزا سنائی گئی تھی اور وہ برسوں سے صہیونی عقوبت خانوں میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے تھے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ الجزیرہ نے بتایا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے 24 فلسطینی بچوں کی آزادی مؤخر کر دی ہے اور اعلان کیا ہے کہ انہیں 4 صہیونی جنگی قیدیوں کے جنازوں کی شناخت مکمل ہو جانے کے بعد رہا کیا جائے گا۔ ابلاغیاتی ادارے نے بتایا کہ جمعرات کو صہیونی جیلوں سے آزاد ہو کر غزہ پہنچنے والے بہادر فلسطینی قیدیوں کے اپنی سرزمین میں داخل ہونے اور لواحقین سے ملنے کی جذباتی مناظر بھی دیکھنے کو ملے۔ صہیونی جیلوں سے فلسطینی قیدیوں کی آزادی کے ساتویں مرحلے کے بعد حماس نے ایک بیان جاری کر کے بعض ملکوں کو نصیحت کی ہے کہ قیدیوں کے حوالے سے اپنا دوہرا رویہ ترک کر دیں۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ دنیا کے بعض ملکوں کو قیدیوں کے تبادلے سے متعلق اپنے دوہرے معیاروں کو ترک اور غیر انسانی رویے کی اصلاح کرنی چاہیے جو صہیونی جنگی قیدیوں کی یک طرفہ رہائی کی حمایت میں بولتے نہیں تھکتے، لیکن فلسطینی قیدیوں کو جو وحشیانہ ایذائیں دی جاتی ہیں وہ انہیں نظر نہیں آتی۔ غزہ میں خود اپنی حکومت کی بمباری میں ہلاک ہونے والے 4 صہیونی قیدیوں کے جنازوں کو حماس نے ریڈ کراس کے حوالے کر دیا ہے۔ رات کی تاریکی کے سبب ہلاک شدہ صہیونی قیدیوں کے جنازوں کو بغیر کسی خاص تقریب اور ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کی عدم موجودگی میں ریڈ کراس کے حوالے کیا گیا۔ العربی چینل نے اپنی رپورٹ میں صہیونی قیدیوں کے جنازوں کی منتقلی کے عمل کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ عالمی ریڈ کراس سوسائٹی کی ٹیم جنازوں کو تحویل میں لے لینے کے بعد کرم ابو سلیم گزرگاہ سے واپس مقبوضہ فلسطین کی جانب چلی گئی۔ اس سے قبل صہیونی حکومت نے قیدیوں کے تبادلے کے موقع پر اپنی طاقت اور استقامت کے مظاہرے پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ صہیونی قیدیوں کی رہائی اور انہیں ریڈ کراس کی تحویل میں دینے کے حوالے سے حماس کے فاتحانہ انداز کو عالمی سطح پر صہیونی حکومت کی شکست کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ صہیونی اور فلسطینی قیدیوں کے تبادلے کا عمل ایسے عالم میں انجام پا رہا ہے کہ حماس کے مقابلے میں ناکامی سے بوکھلائے صہیونی دہشت گرد مغربی کنارے میں اپنی جارحیت کے دوران اب تک ایسے متعدد فلسطینیوں کو دوبارہ اغوا کر چکے ہیں جنہیں حال ہی میں صہیونی عقوبت خانوں سے رہائی ملی تھی۔ پاکستانی کابینہ میں توسیع کے تحت نئے وزراء کو شامل کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق صدر آصف علی زرداری جمعرات کی شام ایوان صدر میں ایک تقریب میں وفاقی کابینہ کی توسیع کے تحت نئے وزراء سے عہدے کا حلف لیں گے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کی وفاقی کابینہ میں شامل ہونے والوں میں زیادہ تر اراکین مسلم لیگ نون کے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم پاکستان کے رکن قومی اسمبلی مصطفیٰ کمال بھی وفاقی کابینہ میں شامل کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی وفاقی کابینہ میں توسیع کے تحت مسلم لیگ نون کی خاتون رکن پارلیمنٹ شہزاد فاطمہ کو بھی وزارتی کونسل میں شامل کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میڈیا کے مطابق انہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزیر مملکت کی حیثیت سے نئی وزارتی کونسل میں شامل کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کی اپوزیشن جماعت کانگریس نے ملک کے سلسلے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے توہین آمیز رویے کے مقابلے میں وزیر اعظم مودی پر خاموشی برتنے اور تسلیم ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کانگریس کے سابق رکن پارلیمنٹ اجے کمار نے کہا ہے کہ اگرچہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہمیشہ وزیر اعظم نریندر مودی کو وشو گرو یا عالمی رہنما کے طور پر فروغ دیتی ہے، مگر سچائی یہ ہے کہ مسٹر مودی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے پوری طرح سے جھک جاتے ہیں اور ان کے بیانات کا جواب دینے کی ہمت بھی نہیں رکھتے ہیں۔ کانگریس کے سابق ممبر پارلیمنٹ اجے کمار کا خیال تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ وزیر اعظم مودی کے سامنے ہندوستان کو برا بلا کہتے رہے، یہاں تک کہ جب ٹرمپ ہندوستان کو ٹیرف کی خلاف ورزی کرنے والا ملک بتا رہے تھے تب وزیر اعظم خاموش رہے، جبکہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا بہترین دوست کہتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کے برخلاف ہم نے دیکھا کہ فرانسیسی صدر نے ٹرمپ کو بات چیت کے دوران ٹوک کر ان سے کہا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ کانگریس کے لیڈر کا مزید کہنا تھا کہ ایلن مسک نے F-35 جنگی طیاروں کو غیر معیاری قرار دیا ہے، مگر وزیر اعظم نے ابھی تک F-35 کے معاہدے سے انکار نہیں کیا ہے، حتیٰ یہ بھی نہیں کہا ہے کہ وہ دفاعی ماہرین سے بات چیت کے بعد اس پر کوئی فیصلہ کریں گے۔ لبنانی کابینہ نے نواب سلام کی قیادت میں پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے۔ لبنانی کابینہ نے پارلیمنٹ کے 128 میں سے 95 ووٹ حاصل کیے، جبکہ 4 اراکین پارلیمنٹ نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، 12 نے مخالفت میں ووٹ ڈالے اور 17 اراکین غیر حاضر رہے۔ لبنانی کابینہ میں یہ ووٹنگ 2 دنوں تک وزراء اور وزیر اعظم کی تقریروں پر بحث کے بعد ہوئی تھی۔ نواب سلام نے بدھ کے روز اپنی تقریر میں وعدہ کیا ہے کہ وہ معاشی اصلاحات پر عمل اور IMF سے مذاکرات شروع کریں گے۔ لبنانی کابینہ کو پارلیمنٹ سے ایسے حالات میں اعتماد کا ووٹ حاصل ہوا ہے کہ جب صہیونی حکومت اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کو قائم رکھنے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان سے امریکی فوجیوں کے اچانک انخلا پر ایک بار پھر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان سے انخلا ہولناک تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بائیڈن کے دور صدارت میں افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے طریقہ کار پر ایک بار پھر تنقید کی اور اسے ہولناک بتایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے ایک گفتگو میں مزید کہا کہ افغانستان سے انخلا ہولناک تھا اور چین نے افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا کے بعد بگرام ایئر بیس پر قبضہ کر لیا۔ امریکی صدر نے زور دیا کہ افغانستان کو چاہیے کہ وہ امریکی فوجی ساز و سامان کو واپس کرے۔ دریاست امریکی وزیر دفاع پینٹ ہیگس نے بھی بدھ کے روز کہا کہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کی پراشوب واپسی کے بارے میں تحقیقات کی جائیں گی اور افغانستان سے انخلا کے ذمہ داروں کو جواب دینا ہوگا۔ ٹرمپ نے اس سے قبل بھی طالبان سے افغانستان میں امریکہ کے بچے فوجی ساز و سامان کو واپس کیے جانے کا مطالبہ کیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سمعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش میں ابھی آپ سن رہے تھے عالمی خبریں، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی جناب حسین تقوی۔ سمعین، ملیشیا کے وزیر خارجہ نے صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی ہے۔ بدھ کی رات ہونے والی اس ملاقات میں صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ایران اور ملیشیا سمیت اسلامی ممالک کے درمیان ہم آہنگی کو موجودہ عالمی حالات کی اہم ضرورت قرار دیا۔ صدر مملکت نے عالم اسلام کے رہنماؤں اور سیاست دانوں کے درمیان ہم آہنگی اور یکجہتی کو اسلامی معاشروں سے اختلافات، غلط فہمیوں، غربت اور محرومیوں کے خاتمے کے لیے مؤثر قرار دیا۔ تو سامعین، گرد و پیش میں سیاسی گفتگو کے تحت آج ہم اسی موضوع پر اپنے ساتھی اور تجزیہ کار جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی سے بات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ تو ڈاکٹر راشد صاحب، آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ جو ملاقات رات ہوئی ہے، گزشتہ رات، ملیشیا کے وزیر خارجہ اور صدر ایران کے درمیان۔
جی آشیم علی صاحب، بہت شکریہ آپ کی خدمت میں بھی اور سامعین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ اور آپ نے جس موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے، دیکھیں اسلامی جمہوری ایران کا جو موقف ہے اسلامی ممالک کے عنوان سے، ہمسایہ ممالک کے عنوان سے، بلکہ میں اگر اس کو تھوڑے سے وسیع تر تناظر میں کہوں تو تمام دنیا کے بارے میں، عالم انسانیت کے بارے میں، امت مسلمہ کے بارے میں، عالمی برادری کے بارے میں، چند ایک ملکوں کے علاوہ، بلکہ چند ایک میں بھی آپ غاصب سنی حکومت کو خصوصی طور پہ اگر نکال دیں تو باقی تمام ممالک سے اسلامی جمہوری ایران نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ان کے سفارتی تعلقات بہتر رہیں اور سفارتی سطح پہ جو مختلف عالمی مسائل ہیں ان پہ تبادلہ خیال جاری رہے۔ حتیٰ امریکہ جیسے ملک کے بارے میں بھی اسلامی انقلاب کا موقف یہ ہے کہ اگر وہ برابری کی بنیاد پہ آئے تو ہم اس سے بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور اس کے ساتھ باقی ممالک کی طرح سفارتی تعلقات بھی قائم رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب امریکہ ایک سپر پاور بن کے اور ایک تسلط پسند اور ایک توسیع پسندانہ عزائم کے ساتھ جب وہ ڈکٹیشن اور اس پہ مجبور کرتی ہے کہ ان کو جیسے وہ چاہیں ویسا ہو، تو اس پہ اسلامی جمہوری ایران کا موقف سخت ہوتا ہے۔ تو اسلامی ممالک کے عنوان سے تو بالخصوص ابھی مثلا آپ نے ملیشیا کے وزیر خارجہ کے حالیہ دورے کی بات کی ہے، تو ایران کی جو فارن پالیسی ہے اس کے اندر مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینا بنیادی ترجیحات میں سے ہے، اور اسلامی جمہوری ایران کا 45 سال کا ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ ایران نے ہر مشکل وقت میں بھی اور ہر عالمی مسئلے میں اسلامی ممالک کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی ہے۔ اور بعض اسلامی ممالک کی طرف سے متعصبانہ رویے یا معاندانہ رویہ یا امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے مسائل بھی ایران کے عنوان سے پیدا ہوئے، لیکن ایران نے ہمیشہ اس کو نظر انداز کیا اور ان تمام ممالک کے ساتھ کے جو امریکہ کے کہنے پہ اسلامی جمہوری ایران کے لیے مشکلات پیدا کرتے رہے ان کے لیے اس نے نرم گوشہ رکھا اور اس کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھے، اقتصادی معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ جس جو آپ نے اشارہ کیا کہ گزشتہ رات جو وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی اور ایران کے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے جب یہ کہا کہ باہمی غلط فہمیوں کی دوری اور غربت کے خاتمے اور اسلامی ممالک کے درمیان، اسلامی امہ کے درمیان، مختلف اسلامی ممالک کے عوام کے درمیان باہمی رابطوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے ایک لحاظ سے اگر ہم اسلامی نقطہ نگاہ سے دیکھیں، اور خود قرآنی حکم بھی یہ ہے کہ امت مسلمہ ایک ہے، جب ہماری توحید پہ ایک نظریہ ہے، جب خدا ایک ہے، جب رسول ایک ہے، جب ہم مشترکہ انبیاء کو مانتے ہیں، جب ہماری کتاب ایک ہے، تو پھر یقیناً بقول علامہ اقبال کے کہ یہ جب سب چیزیں ایک ہیں تو پھر جدائی کیوں، پھر اختلافات کیوں؟ اور یہ جو مختلف مسائل پہ جو مواقف ہیں یہ الگ الگ کیوں ہیں، جب بنیادی چیزیں، بنیادی اصول ہمارے ایک ہیں اور ایک ہی ہم امت مسلمہ کے ہیں، تو پھر بقول علامہ اقبال کے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بہا کے کاشغر، یعنی ایک وسیع عالمی اتحاد ضروری ہے امت مسلمہ کے درمیان، اور اس کا اس وقت دنیا کا تقاضا بھی یہ ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت یورپی یونین نے مل کے اپنے ممالک کو اکٹھا کیا اور کتنی اچھی پلاننگ کی، اور اس کے اثرات تمام یورپی ممالک میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ مسلم ممالک نے ایک بہت اچھی کوشش کی او آئی سی کی صورت میں اسلامی تعاون تنظیم, اور بڑے مقاصد کے ساتھ, بڑے اہداف کے ساتھ اس آرگنائزیشن کو بنایا گیا. ابتدائی کچھ چیزیں بڑی اچھے انداز سے چلی بھی, لیکن بعد میں اس ادارے پر بھی عالمی سامراجی طاقتوں کی نظریں پڑی جب ان کو احساس ہوا اس کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے اور یہ ایک امت مسلمہ کے لیے, عالمی اسلام کے لیے اور حتیٰ عالمی برادری کے اندر ایک بڑا مثبت رول پلے کر سکتا ہے یہ ادارہ. تو انہوں نے پھر اس کے اندر مداخلت کی اور کچھ ممالک کو اپنا ہم نوا بنا لیا, اور وہ جو اسلامی ممالک کی ترجیحات تھیں ان ترجیحات کو بدل دیا. پھر اسلامی ممالک نے آپس میں جو معاہدے کیے تھے, مشترکہ اسلامی بینکاری کا معاہدہ تھا, مشترکہ اقتصاد کا تھا, مشترکہ ایک عالمی سطح پہ ایک اپنا ایک موقف دینے کا معاملہ تھا, یا عالمی اداروں کے اندر ایک مشترکہ موقف, یا مثلا ویٹو پاور کے عنوان سے کہ خود ایک تمام اسلامی ممالک کے مشتمل ایک ایسا اتحاد ہو کہ جس کو ویٹو پاور ہو. بالآخر 1.5 ارب کے قریب آبادی ہے مسلمانوں کی, اور 50 سے زیادہ مسلم ممالک ہیں, ان کی ایک عالمی برادری میں, عالمی اداروں میں ایک بڑی حیثیت ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس پوٹینشیل کو صحیح استعمال نہیں کرنے دیا جاتا. عالمی طاقتیں کہیں نہ کہیں پہ اثر انداز ہوتی ہیں, اور ان ممالک کو بعض بڑے جزی قسم کے مسائل میں آپس میں الجھا دیتی ہیں, جس کے نتیجے یہ ہوتا ہے کہ ان کے مواقف اپنے ملک کے اندر بھی, ریجن کے اندر بھی, اور گلوبل وائز بھی اگر دیکھیں تو یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں بعض دفعہ آ جاتے ہیں, اور ان کو مختلف بلاکوں میں تقسیم کر دیا ہے. تو یہ وہ خامی ہے کہ جس کی طرف ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے بھی اشارہ کیا ہے کہ بہت ساری مسلم ممالک کے درمیان غلط فہمیاں ہیں, ان غلط فہمیوں کو دور ہونا چاہیے, اور مسلم ممالک کو مل بیٹھ کے, او آئی سی کا ایک بہترین پلیٹ فارم ہے, اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے آپ جتنے مسلم ممالک ہیں اب بھی, اس وقت بھی, چلے ماضی میں اگر کوئی اشتباہ ہو گئے تو اب بھی ان غلطیوں کا ازالہ کیا جا سکتا ہے, اور بیٹھ کے ان غلط فہمیوں کو دور کیا جائے, مسلم ممالک آپس میں قریب آئیں. صرف مسلم ممالک ہی, ان کا اپنا ایک بینکنگ کا سسٹم ہو, ان کا اپنا تجارتی لین دین ہو, ان کا اپنا سفارتی تعلق بہت قریبی ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ خداوند عالم نے ان اسلامی ممالک کو بہت بڑی بڑی نعمات سے نوازا ہوا ہے. مثلا خود آپ مڈل ایسٹ کے اندر دیکھیں, اس وقت جو تیل کے ذخائر ہیں وہ بھی اسلامی ممالک کے پاس ہیں, جو گیس کے ذخائر ہیں وہ اسلامی ممالک کے پاس ہیں, اور جو معدنی ذخائر کے عنوان سے بھی مسلم ممالک جو ہیں وہ مالا مال ہیں ان نعمات سے. لیکن یہ نعمتیں, یہ خدا کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں جو ہیں, ان کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا, اور اس سے نہ صرف خود اس ملک کے لوگ بھی فائدہ اٹھا نہیں رہے, بلکہ اور عالم اسلام بھی اس سے درست جو ہے وہ صحیح انداز سے مستفید نہیں ہو رہا. تو اس تناظر میں اگر ایک عالمی اسلامی بلاک کے تناظر میں دیکھا جائے, تو اس میں ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے جو یہ بات ملیشیا کے وزیر خارجہ سے کی ہے وہ بہت ضروری ہے کہ غلط فہمیوں کو دور کریں, اور ان ممالک کے اندر جو اس وقت غربت ہے, جو پاورٹی ہے, اس وقت جو ان ممالک کے اندر سماجی مشکلات ہیں, جو اقتصادی وسائل کی کمی کی وجہ سے جو مشکلات ہیں, وہ ممالک ایک دوسرے کی مدد کر کے اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں. اور یہ کوئی صرف مسعود پزشکیان کا نعرہ نہیں ہے, یہ تو قرآنی نعرہ ہے. قرآن جو ہے وہ اتحدو اتحدو کی بات کرتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ واتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. تو جب خدائی حکم ہے, جب رسول اللہ جو ہمارے آخری نبی ہیں وہ اس پہ تاکید فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کو متحد ہو کر اپنے توحید کے راستے کو آگے بڑھانا چاہیے, تو پھر اس کے بعد کون سی ایسی رکاوٹ ہے, کون سی ایسی وہ وجوہات ہیں کہ جو ان ممالک کو یا مسلمان بھائیوں کو ایک دوسرے سے قریب آنے سے روکتی ہیں. اس کا جائزہ لینا چاہیے. یعنی مسعود پزشکیان نے جو بڑا خوبصورت یہ جملہ ہے کہ غلط فہمیاں کیوں جنم لیتی ہیں, اس کے لیے بعض دفعہ درست معلومات نہ ہونے کی وجہ سے غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دوسری مخالف قوتیں، معاند طاقتیں جو ہیں وہ جان بوجھ کے دونوں طرف آگ لگاتی ہیں، اختلافات پیدا کرتی ہیں اور تفرقے کو ہوا دیتی ہیں، اور غلط فہمی کی اور وجوہات، خود جو ان ممالک کے اندر وہ گروہ ہیں کہ جو عالمی سامراجی طاقتوں کے کہنے پہ فعال رہتے ہیں اور جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ اقوام کے درمیان، وہ مذہبوں کے درمیان، وہ ادیان کے درمیان اختلاف پیدا کرتے ہیں، چونکہ اختلاف ان کے فائدے میں ہے، چونکہ ایک جو عالمی ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، چونکہ جب تک اختلاف نہیں ہوگا تو اس پہ آسانی سے حکومت نہیں ہو سکتی، تو ڈیوائڈ اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس پہ حکمرانی کی جا سکے، تو حکمران جو تسلط پسند طاقتیں ہیں اس وقت دنیا کے اندر وہ پوری کوشش کرتی ہیں کہ مسلمان آپس میں متحد نہ ہوں، جب مسلمان متحد نہیں ہوں گے اسلامی ممالک کا اتحاد مؤثر نہیں ہوگا، جب اسلامی ممالک کا اتحاد مؤثر نہیں ہوگا تو وہ عالمی اداروں کے اندر، عالمی جو سفارتی کوششیں ہوتی ہیں ان کے اندر وہ اپنا رول پلے نہیں کر پاتے، جس کا فائدہ جو ہے وہ یقیناً ان تسلط پسند طاقتوں کو ہوتا ہے، اور نقصان جو ہے وہ نیچے کی سطح پہ عوام تک وہ پہنچتا ہے، اور عوام کے اندر غربت، عوام کے اندر مشکلات، عوام کے اندر حالات سے لڑنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اور ملیشیا جیسے ملک کے ساتھ جو جس انداز سے ابھی دونوں ممالک کے درمیان مختلف سمجھوتوں پہ دستخط ہوں گے، یا دونوں ممالک اپنے تجارتی شعبے میں آپس میں بہت زیادہ قریب آ سکتے ہیں، صحت کا شعبہ دونوں ممالک کے لیے بڑا اٹریکٹیو ہے، دونوں ممالک ایک دوسرے کے عوام ان ممالک میں آنا جانا چاہتے ہیں، تو یہ حکومتوں کے اندر اگر یہ عزم پایا جائے، اگر حکمرانوں کے اندر یہ عزم موجود ہو کہ انہوں نے ممالک کو، عوام کو، مسلمانوں کو ایک دوسرے کے نزدیک کرنا ہے، تو اس کے نتائج برآمد ہوں گے اور دونوں ممالک کے فائدے میں ہے، یعنی یہ ون ون والا کھیل ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک کو فائدہ ہوگا اور دوسرے کو نقصان ہوگا، اگر تمام اسلامی ممالک اس زاویے سے کہ ہم نے ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانا ہے، تو یہ ون ون والی گیم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعور پختہ سے پختہ تر ہو رہا ہے، بالخصوص عوام کے اندر یہ بات اب زبان زد خاص و عام ہے کہ اگر کوئی حکمران اسلامی ممالک کے درمیان، اسلامی امہ کے درمیان اگر اختلاف پھیلا رہا ہے تو وہ سامراج کے لیے کام کر رہا ہے، نہ وہ اس ملک کا مخلص ہے، نہ اسلام کا مخلص ہے، اور نہ ہی امت مسلمہ کا مخلص ہے۔ لہذا ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی یہ بات کاملاً درست ہے کہ مسلمان آپس میں متحد ہوں، آپس کی غلط فہمیاں دور کریں، تاکہ جو مسلمان عوام کے مسائل ہیں جن میں غربت سب سے جو ہے وہ پہلے نمبر پہ، وہ غربت ختم ہو، وہ بے روزگاری کا خاتمہ ہو، اور مسلمان عوام کی زندگی بہتر ہو اور ان کو زیادہ سے زیادہ آسائشیں فراہم ہو سکیں۔
جی بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم نبی نبی النبي 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 يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي رسول 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 يا وفي العهد والذمم وحميد السعي والشيم أمين 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 يا رسول الله يا عمدتنا يا إمام الأنبياء الأمنا خاتم 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 والفقيد المحض معترف منه بالإفلاس والعدم رحيم 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 غير أن الفضل مرتقب من عظيم الفضل والكرم كريم 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 يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي 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 نبي
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سامعین پیش خدمت ہے پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بیک میرا رب جہاں بسم اللہ سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لاؤ۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے۔ روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ تحریم کی نویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔
پیغمبر، آپ کفر اور منافقین سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہی بدترین انجام ہے۔
سامعین، گزشتہ پروگرام میں کافروں کی ذلت اور رسوائی اور قیامت کے دن اہل ایمان کی عزت اور سربلندی کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب اس آیت کریمہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، کفار اور منافقین سے جنگ کیجئے اور اگر ضروری ہو تو ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے، کیونکہ کفر اور نفاق کا انجام بہرحال جہنم ہے۔ چنانچہ بعض بزرگ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس آیت کریمہ میں جہاد کے معنی کفار اور منافقین کے ساتھ فوجی جنگ کے نہیں ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی منافقین سے جنگ نہیں کی، بلکہ یہاں جہاد سے مراد فکری جہاد ہے۔ جیسا کہ سورہ فرقان کی 52 آیت میں ارشاد احدیت ہوتا ہے، بس آپ کافروں کے کہنے میں نہ آئیں اور ان سے آخر دم تک جہاد کرتے رہیں۔ اس آیت میں پروردگار عالم اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ کفار و منافقین کے ساتھ فکری جہاد کریں اور انہیں منطق اور واضح دلائل کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دے، اور اگر وہ آپ سے مقابلے کے لیے اٹھے تو سختی کا مظاہرہ کریں۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین کی حقیقت دل سے یقین کرنا ہے۔ منافق ظاہری طور پر مسلمان ہے لیکن باطن میں کافر ہے، کیونکہ وہ اپنے دل سے ایمان نہیں رکھتا۔ نرمی اور تشدد اپنی جگہ اور حالات کے مطابق ضروری ہے، البتہ مہربانی ہمیشہ سختی اور تشدد پر سبقت رکھتی ہے۔ دشمنوں کے خلاف جہاد کی مختلف قسمیں ہیں، اور فکری جہاد کفار اور منافقوں کے خلاف فوجی اور مسلحانہ جہاد سے زیادہ اہم ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ تحریم کی 10 آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔
خدا نے کفر اختیار کرنے والوں کے لیے زوج نوح اور زوج لوط کی مثال بیان کی ہے کہ یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھی، لیکن ان سے خیانت کی تو اس زوجیت نے خدا کی بارگاہ میں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ تم بھی تمام جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔
سامعین، اس سورے کی ابتدائی آیتیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج کے بارے میں تھی، جنہوں نے پیغمبر اسلام کے راز کو دوسروں سے بیان کیا اور آ حضرت کی پریشانیوں اذیت کا باعث بنی۔ اب اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے، گزشتہ انبیاء کے زمانے میں بھی ایسی بیویاں موجود تھیں، وہ عورتیں جو نوح اور لوط جیسے انبیاء کے گھروں میں رہتی تھیں لیکن اپنے دشمنوں سے تعاون کرتی تھیں اور لوگوں کو ان دو الہی انبیاء کی باتوں کو ماننے سے روکتی تھیں۔ یہ بات بھی واضح و روشن ہے کہ نظام الہی میں انبیاء علیہ السلام کا تقرر یا وابستگی عذاب سے آزاد ہونے کا استحقاق نہیں ہو سکتا، اور ہر شخص سے اس کے طرز عمل اور گفتگو کی بنیاد پر سوال کیا جائے گا اور اسی کے مطابق سزا دی جائے گی۔ اگرچہ یہ دونوں عورتیں نوح اور لوط کی بیویاں خدا کے نبیوں کی بیویاں تھیں، مگر قیامت کے دن جہنم میں داخل ہوں گی۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی کی بیوی یا اولاد ہونا انسان کی نجات کا باعث نہیں بن سکتا۔ در حقیقت ہر انسان کی دنیا اور آخرت کی سعادت یا بدبختی اس کی اپنی پسند سے مشروط ہے، اور اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس نے کون سا راستہ منتخب کیا ہے اور کون سے اعمال بجا لائے ہیں۔ انسان چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں صاحب اختیار و ارادہ ہیں، مجبور نہیں ہیں۔ لہذا نبی کی بیوی بھی اگرچہ سببی اعتبار سے ان سے تعلق رکھتی ہے، لیکن وہ آپ کی راہ و روش سے ہٹ کر راستہ اختیار کر سکتی ہے۔ پاکیزہ اور صالح لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ کفر و بے دینی انبیاء کے گھر میں بھی داخل ہو سکتی ہے۔
سامعین، آئیے اب سورۃ تحریم کی 11ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔
اور خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی ہے کہ اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے کاروبار سے نجات دلا دے اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا کر دے۔
سامعین، نوح اور لوط کی بیویوں کے مقابلے میں جنہیں کافر عورتوں کی دو نمایاں مثالوں کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا، یہ آیت اور اس کے بعد کی آیت میں دو عورتوں کو کامل الایمان خواتین کے عنوان سے متعارف کرایا گیا ہے، ایک فرعون کی بیوی اور دوسری حضرت مریم بنت عمران۔ فرعون کی بیوی کے جس کا نام آسیہ ہے، فرعون کے محل میں رہتی تھی اور ہر طرح کی عیش و عشرت ان کے اختیار میں تھی، لیکن جب انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کا علم ہوا تو وہ ان پر ایمان لے آئی اور فرعون کی دھمکیوں کے باوجود استقامت کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ فرعون کے کارندوں کے ہاتھوں سخت ظلم و اذیت کے عالم میں شہید کر دی گئی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی بیت المقدس کی خدمت اور خداوند عالم کی عبادت میں مشغول رہی اور خداوند عالم کے لطف و کرم سے سرشار ہوئیں اور خداوند عالم نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، اگرچہ ان دونوں عورتوں کے حالات بہت زیادہ مختلف تھے، لیکن چونکہ دونوں خداوند عالم کی فرما بردار تھیں اور اس کے حکم کے تابع تھیں، اس لیے انہیں پوری تاریخ میں مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے لیے نمونے کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے، تاکہ مومنین جان لے کے ہمیشہ اور ہر حالات میں حق اور حقانیت کی پیروی کریں اور خداوند عالم کے فرمان کی اطاعت کریں۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انبیاء الہی کے علاوہ عام افراد بھی خداوند عالم کے بندوں کے لیے نمونے عمل بن سکتے ہیں، یہاں تک کہ عورتیں بھی مردوں کے لیے نمونہ بن سکتی ہیں، جیسا کہ فرعون کی بیوی آسیہ کو تمام مومنین کے لیے اسوہ و نمونہ کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ گھر اور خاندانی ماحول یا معاشرے میں غلط عقائد و روایات کا وجود کفر و بے دینی کا بہانہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ فرعون کی بیوی فرعون کے محل میں رہتی تھی لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھی، لہٰذا اس مرحلے میں انسان کی مرضی اور ثواب دید ہی کو معیار قرار دیا گیا ہے، نہ کہ کسی دوسری چیز کو۔ جو شخص خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کی رضا اور خوشنودی کا طالب ہوتا ہے، وہ بہشتی گھر کو فرعون کے محل اور اس کی مادی ظواہر پر ترجیح دیتا ہے، اور دنیا کی رونقیں اس کی آنکھوں کو چکا چوند نہیں کرتی ہیں۔ عورت دینی معاملات میں مرد کی طرح سے آزاد ہے، اور اگر اس کا شوہر دین کے مسائل و احکامات کے خلاف حکم دے تو اسے قبول نہیں کرنا چاہیے۔
سامعین آئیے اب سورہ تحریم کی 12ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
ومریم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق اللہ العلی العظیم۔
اور مریم بنت عمران کی مثال، جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ ہمارے فرما بردار بندوں میں سے تھی۔
سامعین، یہ آیت کریمہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی خصوصیتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جن میں سے ہر ایک تمام مومنین کے لیے اسوہ و نمونہ بن سکتی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت عفت و پاک دامنی ہے، جو تمام انسانوں بالخصوص خواتین کے لیے ایک اعلیٰ قدر و منزلت رکھتی ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ایک اور خصوصیت خداوند عالم پر ایمان اور آسمانی کتابوں کی تصدیق تھی، جو خدا کے حکم کی تعمیل، عبادت اور خدا کی خدمت پر عمل پیرا تھی۔ ان خصوصیات کی بنا پر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت اور اپنی دعوت کے لیے بھیجنا چاہا تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو ان کی والدہ کے طور پر منتخب کیا، کیونکہ اس زمانے میں بنی اسرائیل کی سب سے پاکیزہ اور وفادار خاتون حضرت مریم سلام اللہ علیہا تھیں۔ حضرت مریم عورتوں کے درمیان وہ واحد خاتون ہے جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا نام 30 مرتبہ سے زیادہ ذکر ہوا ہے۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عفت و پاک دامنی اور اپنے دامن کو ہر طرح کی جنسی آلودگی سے بچانا وہ اقدار ہے جن کی تمام الہی مذاہب میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ پاکیزگی اور عفت انسانی صلاحیت کے مطابق الہی فضل و کرم حاصل کرنے کی راہیں فراہم کرتی ہیں۔ ماں کی پاکیزگی کا بچے کی روح اور جان پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور پاکیزہ اور دیانتدار بچے پاکیزہ ماؤں کی گود سے ہی پروان چڑھتے ہیں۔
Who is the Lawwan? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan?
La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illa Allah.
محمد الرسول الله
لا اله الا الله
محمد الرسول۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
یا فاطمہ،
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ، سخی بابا کی بیٹی فاطمہ۔